اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین سحر عالمی نیٹ ورک کا یہ پروگرام جو مسلسل ہر جمعرات کو ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور جس میں ہم قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں اور آج سورہ زمر کا تعارف پیش کریں گے اور سورہ زمر کے سلسلے میں آج یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب. قبلہ السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ہم نے یہ چاہا کہ سورہ زمر کے سلسلے میں تقریباً دو تین پروگرام کریں اور آج یہ تیسرا اور آخری پروگرام ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلے سورے ہیں اس پہ جائیں گے. تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہدایت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے, ان میں سے خود یہ سورہ بھی جو ہے وہ اسی موضوع کے ارد گرد جو ہے گفتگو کرتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی پروردگار کی طرف سے ہے. تو ہدایت تو پروردگار کی طرف سے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن گمراہی بھی پروردگار کی جانب سے ہے, یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ایک تفسیر جو صحیح تفسیر ہے وہ کیا ہے اس کو بیان کیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی سب سے پہلے جو ہے وہ کلام و گفتگو کے آغاز میں پیام الرحمان کے اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. یہ جو آپ نے سوال کیا بہتر ہے کہ اس کو اس طرح سے میں سوال پیش کروں, اس کے بعد اس کا جواب جو ہے وہ جواب کی طرف جایا جائے. وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں متعدد آیات ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ خداون جو ہے وہ انسان کی ہدایت کرتا ہے یا خداون جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان میں کوئی اپنا اختیار نہیں رہ جاتا ہے. تو دیکھیں یہ صحیح بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد جگہ کے اوپر اور خود اس سورے میں بھی ایسی آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود خدا ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے یا خود خدا ہے کہ جو انسان کو گمراہ کرتا
یعنی
ہے.
ہدایت دینے کی اور گمراہ کرنے کی نسبت جو ہے وہ پروردگار کی طرف
دی جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ آیت جو ہے وہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ, جس کی اللہ ہدایت کرتی ہے, سورہ کی 37 آیت میں ہے, جس کی اللہ ہدایت کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ دوسری جگہ پہ یَهْدِ مَن يَشَاءُ, خدا جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, یا يُضِلُّ مَن يَشَاءُ, جسے چاہتا ہے پروردگار گمراہ کرتا ہے. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جگہ پہ مخاطب ہو کے پروردگار کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ خدا جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے. انہی آیات کی بنیاد پر یعنی ان پر سطحی نظر ڈالنے والے افراد جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہوئے اور وہ ایک طرح سے جبر کے قائل ہو گئے کہ انسان جو ہے وہ
مجبور ہے
ہدایت پانے میں یا گمراہ ہونے میں. اس لیے آپ
یعنی اس کے برے اور اچھے جو اعمال ہیں وہ سب پروردگار کی جانب سے ہیں گویا.
جی تو اس حوالے سے انہوں نے وہ انسان کے جبر کے قائل ہو گئے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں بھی بنی امیہ نے جو حکومت کی ہے وہ اسی جبر کے عقیدے کی بنیاد پر کہ اگر ہمیں تم پر حاکم بنایا گیا ہے تو اس وجہ سے کہ خداوند نے ہم کو مسلط کیا ہے تمہارے اوپر,
یعنی اللہ ہی چاہتا ہے کہ ہم ہی حکومت کریں
اور ہم ہی حاکم رہیں. بنی امیہ کی حکومت جو ہے وہ اسی عقیدے کی بنیاد پر تھی کہ جو ایک غلط عقیدہ تھا
اور انہوں نے اس عقیدے کو قبلہ خیال میں کافی رائج کرنے کی کوشش بھی کی.
جی اپنے
لوگوں کے درمیان
ظاہر سی بات ہے اپنے اعمال کی توجیہ کے لیے اور اس کا عذر اور بہانہ تلاش کرنے کے لیے لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ اس کے ایک طرح سے دلیل قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی اور یہ عقیدہ انہوں نے رائج کیا. اب یہاں کے اوپر میں اس کی جو صحیح تفسیر ہے اس کو عرض کرنا چاہوں گا. البتہ اس سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا کہ ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت وہ ہوتی ہے کہ جو تمام لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے بلا قید و شرط, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے وہ انسان اچھے راستے پہ برے راستے پہ ہے, اسلام کے راستے پہ نہیں ہے, گنہگار ہے یا نیک انسان ہے, کوئی فرق نہیں کرتا. اس لیے ارشاد ہوتا ہے انہ ہدینہ سبیل اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے جو ہے وہ راستہ دکھا دیا ہے, راستے کی ہدایت کر دیا. اب انسان چاہے اس سیدھے اور صحیح راستے کا انتخاب کر کے ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے یا اس راستے پر نہ آ کر کے ہم کفران نعمت کرے
اور منحرف ہو کر وہ کفران نعمت
یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم، آپ جو ہے وہ صراط مستقیم کے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، مبعوث ہونا، یا دیگر نبیوں کا مبعوث ہونا، خود قرآن کا بھیجا جانا، یہ جو الہی ہدایات نبیوں کے شکلوں میں یا آسمانی کتابوں کے شکلوں میں آئی ہیں، یہ عام ہدایت تھی جس کو جو ہے وہ اصطلاح میں تشریعی ہدایت کہتے ہیں، جو سب کے لیے ہے اور دنیا کے ہر انسان کے لیے.
اس میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے،
نہیں، اس میں صرف جو ہے وہ راستہ دکھا دینا مقصود ہوتا ہے. دیکھیں یہ صراط مستقیم ہے، اب اس میں انسان کو اپنا اختیار ہوتا ہے کہ اس کو انتخاب کرے یا انتخاب، جس کو کہتے ہیں ارائے طریق، یعنی راستہ دکھا دیا نبیوں نے، آسمانی کتابوں نے، قرآن نے آ کے انسانوں کو راستہ دکھا دیا، یہ صراط مستقیم، یہی راستہ وہ ہے جو اسلام اور قرآن اور اللہ کا راستہ، جو تمہیں جو ہے وہ سعادت تک اور نجات تک لے جا سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے. تو اس کو ہدایت تشریح کہا جاتا ہے کہ جو سب کے شامل حال ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک وہ ہدایت ہے کہ جس میں ایصال الی المطلوب ہوتا ہے، جس میں پروردگار ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، کہ جس کو اصطلاح میں جو ہے وہ ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے، کہ اس میں جو ہے وہ پروردگار یہ کرتا ہے کہ یعنی بجائے کہ راستہ دکھائے، راستہ نہیں دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے بلکہ دکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو منزل مقصود تک بھی جو ہے وہ پہنچاتا ہے. اب یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ جو تشریح ہدایت ہے جس میں سب کے لیے جو ہوتی ہے، اس میں بلا قید و شرط ہوتی ہے.
اچھا، عام طور پر قبلہ حسنی صاحب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اب کوئی کسی جگہ کا پتہ پوچھتا ہے تو ہم اسے دو طریقوں سے اس کا پتہ بتاتے ہیں، اس کی منزل مقصود کا. ایک تو یہ ہے کہ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ایسے جانا ہے، یہ وہی ہو گیا ہے بالکل ہدایت عامہ، یعنی راستہ دکھا دینا. دوسرا وہ ہے کہ انسان اس کو اپنے ساتھ لے جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راستے میں بھٹک نہ جائے، منحرف نہ ہو جائے، تو اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچا دینا.
اب بتائیے جو دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا وضاحت اس کی، یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہوتا ہے اس میں یعنی ہاتھ پکڑ کے وہاں تک منزل تک پہنچانا ہوتا ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ صفات ہیں.
اچھا،
جس کو قرآن مجید نے جو ہے وہ متعدد آیات میں بیان کیا ہے، اور ان اوصاف و صفات بیان کرنے سے پہلے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ اوصاف و صفات جس میں بھی پائے جائیں گے پروردگار اسے منزل مقصود تک پہنچائے گا. یعنی کس طرح سے، یعنی یہ شرائط اور یہ جس کے مقدمات ہیں، یہ انسان خود فراہم کرتا ہے. جب یہ شرائط و مقدمات فراہم ہو گئے تو اب پروردگار اس کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے،
یعنی وہ اس قابل بن جائے گا کہ پروردگار اسے اس کی منزل تک پہنچا دے.
اب وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یعنی اللہ نے اس کی ہدایت کی یا اللہ نے اس کو گمراہ کیا، میں آخر میں اس کو عرض کروں گا. پہلے میں بتا دوں کہ اللہ کس طرح سے جو ہے وہ یعنی انسان کو، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، وہ کس طرح سے، وہ اس طرح سے کہ خود وہ اوصاف انسان جب اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ خود اس کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں. مثال طور پر قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار جو ہے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اس کے بعد وما یزل بھی للفاسقین، خداوند جو ہے فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، پروردگار تو کافر لوگ ہیں ان کی ہدایت نہیں کرتا. یا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جو ہے وہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا،
یعنی ان کو چھوڑ دیتا ہے اپنے تئیں بالکل، کہ وہ جو چاہیں کریں، چونکہ وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں یا کافر ہیں.
یعنی خود وہ ایسے شرائط خود وہ فراہم کرتے ہیں کہ یہ سبب بنتا ہے ان کی گمراہی میں پڑھنے کا. مثال پر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یہدی کل کاذب کفار، پروردگار ہر وہ جو جھوٹا ہے اور کفران نعمت کرنے والا ہے اس کی ہدایت نہیں کرتا. تو یہ جو متعدد آیتیں ہیں اس میں کیا بیان کیا گیا، جو فسق و فجور کرتا ہے، جو اللہ کی معصیت کرتا ہے، جو کافر ہے، جو ظالم و ستمگر ہے، جو جھوٹا ہے اور کفران نعمت کرنے والا ہے، یعنی یہ صفات جن کے اندر پائے جائیں گے، یہ صفات خود سبب بنتے ہیں کہ انسان کی عقل پر، انسان کے دماغ پر، انسان کے دل پر، انسان کے ذہن پر پردہ پڑ جائے. اور جب پردہ پڑ جاتا ہے تو انسان ظاہر سی بات ہے کہ اسے ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ گمراہی کے دلدل میں جو ہے وہ دھستا چلا جاتا ہے.
بالکل.
تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوصاف اور شرائط خود انسان اپنے اختیار سے اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور یہ مقدمات خود سبب بنتے ہیں، یہ اوصاف اور شرائط خود سبب بنتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ذرہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، درختوں کے پتے نہیں گرتے درختوں سے زمین کے اوپر، مگر یہ کہ پروردگار کا ارادہ شامل حال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ مقدمات خود فراہم کرتے ہیں، چونکہ یہ تمام امور اللہ کے ارادے اور اس کے مشیت کے زیر سایہ انجام پانے لیا، تو ایک طرح سے ایک معنی میں اس کی طرف نسبت دی جاتی، ورنہ خود انسان اپنے اختیار سے کفر اختیار کرتا ہے، اپنے اختیار سے گمراہی اختیار کرتا ہے، اپنے اختیار سے جو برے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔
اچھا عبداللہ، اگر یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے اختیار سے ان صفات کو اپنا رہا ہے اور گمراہ ہوتا ہے، تو یقیناً چونکہ مشیت الہی اور پورا جو کائنات کا نظام ہے اس کے تحت اس گمراہی کی نسبت جو ہے وہ پروردگار کی طرف دی جاتی ہے، ورنہ خود ان صفات کو اختیار کرنے میں انسان جو ہے خود مختار ہے، اصل میں وہ پہلے اپنے آپ کو خود گمراہ کر رہا ہے۔
خود
یہ خود یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نکات رہ گئے ان کی طرف ہم جائیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پیام رحمان۔
سورہ زمر، اس سورہ کی آیت نمبر 2 میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ خالص سے مراد یہ ہے کہ دین بے شائبہ اور شفاف ہو۔ نیز اللہ کے دین کو اختیار کرنے کا واحد مقصد خود ذات الہی اور اس سے عشق و محبت ہو، اور اس میں غیر اللہ کا کوئی شائبہ نہ ہو، جو ایک مشکل کام ہے۔ دیداری آسان ہے لیکن اس کو بے شائبہ اور شفاف بنانا مشکل ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے، تصفیت العمل اشد من العمل، عمل کو صاف و شفاف بنانا خود عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ مشرکین کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وہم و خیال سے بالاتر ہے، لہذا اس کی براہ راست عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اس کی عبادت اس کی مقرب ہستیوں کے ذریعے بجا لاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے تدبیر کائنات کا کام سونپ رکھا ہے۔ وہ مقرب ہستیاں فرشتے، جن اور مقدس انسان ہیں، اور یہ بت ان مقدس ہستیوں کی شبیہ ہیں، وہ خود نہیں، لیکن جاہل لوگ ان شبیہوں کو ذوات مقدسہ خیال کرتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ مشرکین کے عقائد کا۔ اگر بفرض محال اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کا حصہ ہے جو اس سے جدا ہوا ہے، یہ ناممکن ہے۔ لہذا اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بناتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنا لیتا، لیکن جب وہ مخلوق ہے تو بیٹا نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ سوال، اگر حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا تو کسی کو اعزازی بیٹا بنایا جائے تو کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اعزازی بیٹے کو باپ کے ساتھ بہت سے امور میں شریک بنایا جائے تو اعزازی ہوگا، جیسے ملکیت، تدبیر سلطنت وغیرہ میں، یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ یکے بعد دیگر تخلیقی مراحل سے مراد نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، اور پھر خلق آخر ہے۔ ظلمات ثلاث، تین پردوں سے مراد شکم مادر، رحم، اور وہ جھلی جس میں بچہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس سورے کی آیت نمبر 7 سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر بندگان خدا کفران نعمت کریں تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، البتہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ شکر کریں تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، البتہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کی مثال استاد شاگرد کی طرح ہے کہ اگر شاگرد محنت نہ کرے تو اس سے استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، البتہ استاد کو یہ عمل پسند نہیں ہوتا، اور اگر وہ محنت کرتا ہے تو استاد کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، البتہ استاد اسے پسند کرتا ہے۔ لہذا مذکورہ کردار سے خود بندہ متاثر ہوتا ہے، اللہ نہیں۔
ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان پروگرام میں۔ ہمارے مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما، ان سے گفتگو جاری ہے سورہ زمر کے تعارف پہ۔ جی قبلہ، آپ گمراہی اور ہدایت کے حوالے سے کہ جس کی نسبت قرآن مجید نے اللہ کی طرف دی ہے،
جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گمراہی یعنی گمراہ کرنے کی نسبت اگر پروردگار کی طرف سے دی جاتی ہے، اس معنی میں ہے کہ خود انسان جو ہے وہ اپنے اختیار سے گمراہی کے وسائل و شرائط کو فراہم کرتا ہے، جب یہ صفات اس میں پیدا ہوتی یہ سبب بنتی ہے کہ انسان گمراہ ہو۔ اب ایک طرح سے بہرحال جو کہ کائنات پہ اللہ کا ارادہ حکیم ہے تو اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، ورنہ حقیقت میں انسان اپنے اختیار سے گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح ہدایت کا راستہ بھی اگرچہ نسبت دی جاتی ہے کہ یہدی من یشاء، یعنی اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہدایت کرتا ہے، کسی کی ہدایت کرتا ہے یعنی ہدایت تکوینی، منزل مقصود تک پہنچانا، کن لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے؟
عیسیٰ المطلوب،
جی عیسیٰ المطلوب اس کو کہتے ہیں عربی میں، ان لوگوں کے جو ہدایت کے شرائط اور صفات اپنے اندر پیدا کر لیں۔ کچھ صفات کی طرف میں اشارہ کروں، مثال طور پر ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو ایک صفت یہ کہ انسان اپنے اندر جہاد پیدا کرے، یعنی کوشش پیدا کرے، تلاش کرے، تو اللہ ان کی ہدایت کرتا ہے۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے یہدی اللہ من اناب، جو توبہ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے پلٹتا ہے، اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے، ان کی اللہ ہدایت کرتا ہے۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہو والذین اهتدوا زادهم هدى، کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر انسان ایک قدم آتا ہے تو اللہ اس کی طرف جو 10 قدم بڑھ کے آتا ہے، ایک قدم اگر اللہ کے راستے میں بڑھاتا ہے تو اللہ جو اس کے 1000 قدم اس کی مدد کرتا ہے اس راستے میں۔ تو یہاں بھی یہی چیز جو میں نے اس میں ذکر کی کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، یہاں بھی کہ انسان کو اللہ ہدایت کرتا ہے، انسان کی جو ہدایت تکوینی ہے یعنی منزل مقصود تک پہنچانا، اس معنی میں کہ وہ صفات اور شرائط خود انسان اپنے اختیار سے اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔
بس یہ 3 صفات بیان کی آپ نے قرآن مجید نے جو مختلف آیات میں جن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر انسان چاہے کہ ہدایت کے راستے پر آ جائے تو اس کے اندر یہ 3 صفات ہونی چاہیے جو بطور مقدمہ ہیں، یعنی وہ توبہ کا راستہ جو ہے وہ اپنائے،
جی،
اور اس کے علاوہ
جہاد و کوشش ہے، یا خود انسان یعنی ہدایت کر اللہ کے راستے میں قدم بڑھا ہے۔ تو یعنی یہ والی وہ ایک میں نے عام ہدایت ذکر کی تھی، جس میں یہ تھا کہ سب کے لیے ہدایت ہے، قرآن سب کے لیے ہدایت
دکھا دیا ہے۔
ایک بار یہ کہ نہیں، راستہ دکھانے کے بعد اسے اس منزل تک پہنچانا جہاں کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، وہ کس کے لیے؟ وہ ان لوگوں کے لیے جو کوشش کریں، اس راستے میں آنے کے بعد ٹھہرے نہیں بلکہ حرکت میں رہیں، کوشش کریں اللہ کی ہدایت کے راستے پہ چلیں، یا اس کے علاوہ گناہ اگر خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو توبہ کریں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہدایت و ضلالت، ہدایت و گمراہی، یہ خود انسان اپنے اختیار سے جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہدایت کرتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے، انسان کے اختیار کے منافی نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے گمراہ کرنے کی، ہدایت کرنے، یہ اس معنی میں کہ پوری کائنات پر اللہ کا ارادہ حاکم ہے، لیکن انسان جو بھی کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس کی ایک بہترین دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے بعد وہ شرمندہ ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسے مجبور ہو کے
اس کا ضمیر جو ہے اسے ملامت
کرتا ہے، اگر اسے مجبور ہو کے کیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم سے کہا جائے کہ مجبور ہو کے تم یہ کام کرو تو ہم اس کے بعد پشیمان اور شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے مجبور تھے ہم۔ تو اگر انسان جو ہے وہ پشیمان ہوتا ہے غلط کام کرنے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اختیار با اختیار پیدا کیا ہے اور با ارادہ پیدا کیا ہے، انسان اپنے ارادے اور اختیار سے ہر کام۔
جی سر، بہت بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو تھی، یقیناً اس میں بہت سارے نکات ہیں، اور ظاہر مختصر پروگرام میں ان تمام نکات پہ مفصل طور پر گفتگو کرنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ ایک اور سوال میں لکھ کے لایا ہوں اسی سورہ زمر کے اندر، جس کی طرف اشارہ ہوا ہے نیند کے حوالے سے، انسان جو سوتا ہے راتوں کو یا کسی وقت سوتا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے کہ انسان بالکل اس کے تمام اعضاء و جوارح جو ہے نا بالکل ساکت ہو جاتے ہیں، سکون کا جو ہے سکون اختیار کر لیتے ہیں، اس کی آنکھ نہ دیکھ پاتی ہے، نہ اس کے کان نہ سن پاتے ہیں، اور وہ بالکل
شعور معطل ہے،
شعور اس کا جو ہے وہ ختم ہو زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں قرآن اور حدیث جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟
جی دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پہ اس سوال کے جواب کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ خود انسان کو اللہ نے جو ہے وہ جسم اور روح سے مرکب پیدا کیا، انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔
صحیح،
روح کا جو رابطہ ہے انسان سے وہ 3 طرح کا ہے، ایک رابطہ مستحکم رابطہ ہے کہ جسے ہم حیات کہتے ہیں، ایک رابطہ وہ ہے کہ جو ناقص اور کمزور رابطہ ہے کہ جسے نیند کہا جاتا ہے، کمزور رابطہ ہے، ایک رابطہ وہ ہے کہ جو بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب یہ رابطہ بالکل ختم ہوتا ہے جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت یہ رابطہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اس اتنی کمزوری کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ روح انسان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد سوتے ہیں مگر ان کی صبح نہیں ہوتی، یعنی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، جس کی طرف جو ہے وہ خود اس سورے
کی نیند جو ہے جا کے موت سے مل جاتی ہے۔
جی، اس سورے میں بھی اشارہ ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ یتوفل انفس حین موتھا، پروردگار جو ہے وہ روحوں کو بلا لیتا ہے موت کے وقت، اور واللتی لم تمت فی منامها، یا وہ کہ جو ابھی نہیں مرے ہیں ان کو نیند کے وقت جو ہے ان روحوں کو بھی جو ہے بلا لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب ان روحوں کو بلانے کے بعد، نیند آدمی سویا، اللہ نے روح کو بلا لیا، اب بلانے کے بعد جو ہے وہ اگر وقت پورا ہو گیا ہے تو پروردگار جو ہے وہ روک لیتا ہے روح کو، اگر وقت پورا نہیں ہوا تو پھر آزاد دوبارہ کر دیتا ہے، لاجل مسمى، ایک معین مدت کے لیے۔ اس بات کہتا ہے کہ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں،
صاحبان عقل ہیں،
صاحبان فکر ہیں، صاحبان عقل ہیں۔ تو یہ خود یہ آیت خود یہ بتا رہی ہے کہ نیند موت کا ایک نمونہ ہے، اور نیند کو جو ہے وہ موت اصغر کہا گیا ہے، موت کا بھائی بھی
کہا جا سکتا ہے کہ گویا نیند جو ہے وہ آدھی موت ہے۔
جی، ایک طرح
اور اگر انسان موت کو درک کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے قریب سے، تو وہ روزانہ سوتا ہے رات کو، اس کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ موت کیسی ہوگی۔
جی، یقیناً ایک اس کا ایک نمونہ ہی اسے کہہ لیا جائے، اور ایک طرح کی موت سے تعبیر کیا گیا ہے نیند کو۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فرزند رسول علیہ السلام، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ اب اگر پروردگار یہ حکم دیتا ہے کہ روح قبض ہو جائے تو روح جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے، اور اگر یہ حکم دیتا ہے روح پلٹا دی جائے تو روح پلٹا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جب تم اٹھو سو کے تو تم پروردگار کی حمد و ثنا کرو، کس طرح سے؟ الحمدللہ الذی رد علی روحی، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے میری روح کو پلٹایا،
سبحان اللہ،
کیوں؟ لأحمدہ اعبدہ، تاکہ میں اس کی حمد و ثنا کر سکوں اور اس کی عبادت کر سکوں۔
یعنی گویا اس نے، پروردگار نے مجھے ایک
دوبارہ
نئی زندگی، ایک نئی زندگی عطا کی،
جی، اور دوبارہ حیات دی مجھے، کیوں؟ تاکہ میں اس کی عبادت کروں، اس کا حمد و ثنا۔ دیکھیں، یعنی روح، یعنی روزانہ یہ اگر آدمی کرے تو خود تربیت کے اعتبار سے بہت اچھی۔ میں یہاں پہ ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کا یہ تھا کہ آپ روزانہ صبح کے اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس طرح سے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود یہ یعنی نیند جو ہے وہ ایک طرح کی موت ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ اس حوالے سے اور اس نظریے سے اس نیند کی طرف دیکھے کہ جو یقیناً اللہ کے اثار و رموز میں سے، نہیں پتا آج تک لوگوں نے بہت تحقیق کی لیکن نہیں معلوم ہو سکا کہ نیند کی حقیقت کیا، کسی نے کوئی نظر دے یا کسی نے کوئی نظریہ دے لیکن نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ نیند کی کہاں سے آتی ہے اور کہاں پھر چلی جاتی ہے۔
اور قرآن و حدیث نے اس حوالے سے جو ہے وہ بہت اچھے انداز
بہت
رہنمائی کی ہے۔ قبلہ، ایک اور وقفے کا جو ہے وہ ٹائم ہوا ہے یہاں پہ، پھر انشاءاللہ نیند کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہے،
جی جی،
عالم رویا جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، تو خواب کی حقیقت کیا ہے، یہ وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ ناظرین، دیکھتے رہیے پروگرام، اور انتہائی اہم موڑ پر یہ پروگرام پہنچا ہے، سورہ زمر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی لیکن وقفے کے بعد۔
یا رب العالمین، اکشف عن کروبی ومن قلبی سمع حاله وشکواه، كل أوقات مشغولة وكلها بخدمتك يا ربي موصولة يا ربي اجعل جميع أعمالي مقبولة يا الله يا من أشكو لحالي وروحي تنخال يا من اسمك كل نظمة جيتك بالرجاء باب الرجاء ناحي إليك قلبي لا حد نوعه وفجاه
ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے اور سورہ زمر پہ گفتگو ہو رہی ہے قبلہ عباس حسنی صاحب کے ساتھ. تو قبلہ نیند کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا خواب کے حوالے سے سوال کروں کہ خواب کے حوالے سے اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ خواب میں بہت سے مقامات پہ جاتا ہے, بہت کچھ دیکھتا ہے, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟
دیکھیں, خواب کے حوالے سے سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ میں انبیاء علیہ السلام کا, معصومین علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ انسان سے جدا ہوتا ہے, ہم انسان سے, اور اس لیے کہا گیا رؤیا الانبیاء حق وحی, انبیاء کے خواب جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے ایک طرح کی. یہ عام انسانوں خواب کے سلسلے میں جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ تین طرح کے ہوتے ہیں خواب, یا شیطانی وسوسہ ہوتا ہے, یا وہ افکار و خیالات کی جو دن میں اس کے متعلق وہ سوچ رہا ہوتا ہے,
جس پہ وہ زیادہ سوچ رہا
ہوتا ہے, فکر کرتا ہے, وہ ہوتے ہیں, یا پھر اللہ کی طرف سے ایک طرح کا الہام ہوتا ہے. اور انہی تینی چیزوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم, عام انسانوں کو بھی,
عام انسانوں کے حوالے سے بھی ہے. آپ یعنی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرؤیا ثلاثہ, کہ یہ خواب جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک فرماتے ہیں بشرا من اللہ, اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے, یا فرماتے ہیں کہ تحزین من الشیطان, شیطان کی طرف سے حزن و ملال ہوتا ہے, یا فرماتے ہیں یا افکار و خیالات, ہاں وسوسہ شیطانی, یا وہ افکار و خیالات جو انسان جس کے بارے میں حدیث نفس کرتا ہے, سوچتا رہتا ہے وہ. اب اس میں جو بہرحال شیطانی وسوسے ہوتے ہیں یا جو افکار و خیال ہیں انسان سے, ان کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ خواب کی جو ایک طرح سے خدا کی طرف سے ہوتا ہے, کیسے پہچانے کی خدا کی طرف سے, تو اس کی بھی حدیث میں رہنمائی کی گئی ہے کہ جب آپ ایسا خواب دیکھیں کہ جو آپ ایسی چیز کا خواب دیکھیں جو آپ کو پسند ہے, جو آپ کو محبوب ہے, تو اس پہ اللہ کی حمد و ثنا کریں, اللہ کا شکر بجا لائیں, اور اس کو لوگوں سے بیان کریں اس خواب کو. اس کے بعد ہے کہ لیکن اگر ایسا خواب دیکھیں, ایسی چیز دیکھیں خواب میں کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے, جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے, اور اس پہ اس سے جو ہے وہ ہاں اللہ سے اس کی یہ کیا کہتے ہیں پناہ مانگیں, شیطان نہیں وسوسے گی, اور لوگوں سے بیان نہ کریں. اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ لوگوں کو اس سے نقصان پہنچے گا, اس سے لوگوں کو فائدہ
نہیں پہنچے گا.
بالخصوص اگر شیطانی وسوسہ ہے کیسے پہچانے, کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھے کام سے روکتا ہے اور برے کام کو حکم دیتا ہے. لہٰذا اگر دیکھیں خواب میں ہم کو اچھے کام کو حکم سے روکا جا رہا ہے اور برے کام کو حکم دیا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شیطانی وسوسہ ہے.
صحیح.
تو یہ مطلب یہ اسلامی جو نظریہ ہے خواب کے حوالے سے وہ یہ ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
خواب جو ہے ذکر ہوا ہے. البتہ جو قرآن میں جو خواب ذکر ہوئے ہیں زیادہ تر وہ تھے کہ جو آئندہ ہونے والے ہیں ان کے متعلق جو ہے، وہ کبھی کبھی جو ہے گزشتہ سے متعلق بھی خواب ہوتا ہے، البتہ کہا گیا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کی طرف تو
ابھی یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے انبیاء اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کے خواب کے بارے میں گفتگو نہیں ہو، چونکہ وہ تو آپ نے فرما دیا کہ وہ وحی الہی ہے.
جی
انبیاء کو جو خواب آتا ہے اور خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ پروردگار کی طرف سے گویا وحی ہوتی ہے. لیکن سوال ہم انسانوں کا خواب ہے، عام انسانوں کا خواب کہ اس میں تین قسم کے خواب ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے الہام ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس خواب کے اندر انسان کو کسی نیک کام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یا وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ جو کوئی اچھی چیز ہے
اس کو پسند ہے.
ہاں اور وہ خواب کے جو جس میں کسی برے کام کی طرف اسے رغبت دلائی جا رہی ہے تو وہ شیطانی وسوسہ ہے. یا پھر تیسری قسم وہ ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے اور دن میں مختلف خیالات میں جو رہتا ہے انسان اسی کو خواب کی صورت میں دیکھتا ہے. تو قبلہ میں اس تیسرے نقطے کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ ایسا کرے انسان کہ دن میں اچھا سوچے، اچھی چیزوں کے بارے میں فکر کرے، اس کے خیالات اچھے ہوں، اس کے افکار اچھے ہوں، تو اگر کوئی خواب دیکھے تو وہ انہی افکار اور اچھے خیالات کے جو ہے وہ سائے میں دیکھے.
یقین ایسا ہی ہے نہیں، کیونکہ جو آدمی سوچتا ہے اس کے نیند پر اس پر اللہ صاحب وہی سب چیزیں وہ خواب میں دیکھتا ہے. البتہ اگر مجھے اجازت دیں اگر وقت ہو تو میں اشارہ کرتا چلوں تعبیر خواب کے حوالے سے.
ٹائم بہت کم ہے قبلہ، دو تقریباً شاید دو منٹ رہتے ہیں.
اچھا
تو ہم اختصار کے ساتھ اگر
ہاں تو اس حوالے سے بعض پریشان ہوتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی. تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ خواب ہم نے دیکھا ہے، خدائی خواب ہے اور اس کی تعبیر واضح اور روشن ہے. ایک بار تعبیر واضح نہیں ہے تو اب کس سے اس کی تعبیر دیکھا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام کے لیے کہا گیا ان کے پاس تعبیر کیا ہے بعض شخصیتوں کے بارے میں، تو ہمیں کوئی معتبر شخص سے رجوع کرنا چاہیے. بہت شاذ و نادر افراد پائے جاتے ہیں جنہیں خواب کی تعبیر کا علم ہوتا ہے. وہ افراد جو دکان کھلے ہوئے بیٹھے ہیں معاشرے میں، وہ یقین ان کے پاس تعبیر خواب
ہم آپ کا ہاتھ دیکھ کے بتائیں گے، آپ کے خوابوں کی تعبیر بتائیں گے
نہیں
اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ ان افراد کے پاس انسان جائے کہ جو واقعا دیندار ہیں اور واقعا اس چیز کا علم جانتے ہیں،
علم رکھتے ہیں، خاص طور پر علماء ہیں،
لوگ نہیں ہیں،
علماء میں سے ہیں کوئی ایسے کہ جو
صاحبان علم
ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت کم اور شاذ و نادر افراد پائے جاتے ہیں جن کے پاس تعبیر خواب کا.
اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا اور اس تقریباً آپ کی گفتگو میں اس کا جواب مجھے مل گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ انسان اپنے خواب کو کس حد تک جو ہے وہ معتبر سمجھے اور اس پہ جو ہے وہ عمل کرے. تو آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس کی تائید کریں گے یا تردید، وہ آپ بتائیے گا کہ اگر واقعا ان تینوں خواب میں سے جو پہلی قسم کا خواب ہے یعنی الہامی خواب، اچھا خواب ہے، اگر اس طرح کا کوئی خواب ہے تو ظاہر ہے وہ انسان کے لیے معتبر ہے، اور اگر کوئی برا خواب ہے، شیطانی وسوسہ ہے، تو ظاہر ہے وہ اس پہ عمل نہ کرے، اور جو انسان کے اپنے خیالات ہیں تو ظاہر ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے چونکہ اس کے افکار اور خیرات کا نتیجہ ہے. قبلہ بہت بہت شکریہ، یہ جو میں نے گفتگو کی اس کی تائید آپ کریں گے یا تردید؟ ٹائم ختم ہو گیا اس لیے جو ہے وہ میں مختصراً
یعنی معتبر ہے، کس حد تک معتبر نہیں ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ علماء سے اس سلسلے میں مشورہ کرے، اس کو بتائے اور ان سے رائے مشورہ لے.
ناظرین اس کے بعد ہم کا ٹائم ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے. آپ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.